نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللہ تعالی شانہ نے اعمال صالحہ میں بہت برکت رکھی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص اچھا عمل کرے گا، من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثى، وہو مؤمن، بشرطے کہ مؤمن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ وعدہ خالق کائنات کا ہے. ہم ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو اس دنیا میں انہیں حیات طیبہ ملے گی، پاکیزہ اور خوشگوار زندگی ملے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ضرور بھی ضرور بدلے میں، ان کے اچھے اچھے اعمال کے بدلے میں، ان کا اجر اور ان کی مزدوری آخرت میں بھی دیں گے. تو عمل صالح اور اچھے اعمال کی برکت سے یہ دنیاوی زندگی بھی عمدہ ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی عمدہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہر شخص کو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، جتنا زیادہ ہو سکے عمل صالح، نیک عمل، گڈ ڈیڈ کی جتنی زیادہ ہو سکے کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ نام اعمال میں نیک اعمال جتنے زیادہ جمع ہوں گے اتنی ہی یہ دنیاوی زندگی خوشگوار بنے گی، اور اتنا ہی بدلہ آخرت میں زیادہ ملے گا. اور جس طرح عمل صالح کے بڑے فوائد ہیں، اسی طرح عمل بد کی نحوستیں ہیں. عمل بد کی وجہ سے یہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جو وبال عظیم آئے گا وہ اپنی جگہ. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، جو میرے احکام سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکام سے، میرے اوامر سے اعراض کرے گا، میں نے اسے جو سیکھنے کے لیے کہا ہے وہ سیکھتا نہیں، جب سیکھتا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو سیکھتے ہی نہیں، جب سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے، جب معلوم ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، جب معلوم ہی نہیں کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، تو عمل کیسے کریں گے؟ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سیکھتے ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سیکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ تو میرے ذکر، میری نصیحت، میرے ذکر، میری نصیحت، میرے احکام، میرے اوامر سے اعراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہاں گیا ہے من عمل صالحا، جو عمل صالح کرتا ہے تو عمل صالح کرنے کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ تو جو عمل صالح کو سیکھتا ہے اور سیکھ کر عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اسے حیات طیبہ ملے گی، پاکیزہ زندگی ملے گی، خوشگوار زندگی ملے گی، دنیاوی زندگی۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، جو میری نصیحت کو سیکھتا نہیں ہے، میرے احکام کو سیکھتا نہیں ہے، سیکھتا ہے تو عمل نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے یہ دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وہاں حیات طیبہ، یہاں معیشت دن کا۔ اللہ تعالی شانو ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرمائے اور معیشت دن کا سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ زندگی تنگ، حیات خوشگوار زندگی، حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی خوشگوار، اور معیشت دھن کا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تنگ۔ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، یہ مالداری جو ہے وہ کثرت مال و دولت نہیں ہے، مالداری کثرت مال و دولت نہیں ہے، بہت زیادہ مال اور دولت کو اکٹھا کر لیا اور میں مالدار ہو گیا نا، مفتی صاحب نے 1,000,000 پاؤنڈ جمع کر لیے اور میرے پاس 1,00,000 ہے تو وہ مجھ سے زیادہ مالدار نا، ایسا نہیں ہے۔ مالداری اس کو نہیں کہتے، مالداری تو یہ ہے کہ جو مالدار ہے وہ یہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں۔ مفتی صاحب کے پاس 1,000,000 جمع ہو جائے لیکن مفتی صاحب ایسا سمجھتے رہیں کہ ابھی کم ہے تو مالدار کہاں ہوئی؟ مفتی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ 10,000,000 کم سے کم میرے پاس جمع ہو جانے چاہیے، میرا ٹارگیٹ ہے، تو ابھی تو ان کے پاس 10% جمع ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت مال سے کوئی مالدار نہیں بنتا، یہ تو خود کو فقیر سمجھ رہے ہیں ابھی۔ یہ تو خود کو فقیر سمجھ رہے ہیں، ایک محتاج شخص، فقیر شخص راستے میں کھڑا رہتا ہے اور مانگتا ہے، اور اسے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے 10 روپیے کی ضرورت ہے, 10 روپیے جمع ہو گئے پھر بھی مانگتا رہتا ہے, اور یہ مانگنے والے جو ہیں یہ تو لکھ پتی بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی مانگتے رہتے ہیں, لکھ پتی ہو جاتے ہیں, سونا چاندی جمع ہو جاتا ہے, لاکھوں روپیے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں, عمدہ عمدہ مکانات ہو جاتے ہیں, لیکن وہ دوسرے علاقے میں جا کر مانگتے ہیں. تو دیکھو وہ خود کو مالدار نہیں سمجھ رہا ہے, فقیر ہے. اسی طرح ایک تاجر آدمی ہے, تجارت کرتا ہے, تو شاپ کے کاؤنٹر کے پیچھے روزانہ کھڑے ہو کر وہ بھی تو مانگ ہی رہا ہے. وہ بھکاری بن کر مانگ رہا ہے, یہ تاجر بن کے مانگ رہا ہے, مانگ دونوں رہے ہیں, وہ بھی مانگ رہا ہے یہ بھی مانگ رہا ہے. اور ہم نوکری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, دفتر میں جاتے ہیں, ہم بھی تو مانگ ہی رہے ہیں. مانگنے والے, پوری دنیا مانگ رہی ہے, مانگ رہی ہے, گھر بھی اپنا ہو گیا ہے, بہترین گاڑی بھی ہے, بہترین فرنیچر بھی ہے, پھر بھی مانگ رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ مانگ رہے ہیں تاکہ اب جو کچھ بھی آئے 100% اللہ کے راستے میں, تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آخرت کے لیے مانگ رہا ہے, نہیں بینک بیلنس بڑھا رہا ہے, جمع کر رہا ہے, پراپرٹی کے بعد دوسری پراپرٹی, تیسری پراپرٹی, تاکہ اس کا بھی انکم آتا رہے. تو اسے کون مالدار کہے گا؟ وہ ہمیں مالدار نظر آ رہا ہے, وہ خود تو فقیر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کماتے کماتے لکھ پتی, کماتے کماتے مر جاتے ہیں, اور اپنے کمائے ہوئے مال سے ان کو کوئی راحت دنیا میں حاصل نہیں ہوتی, موقع ہی نہیں ملتا ان کو, یعنی دنیاوی اعتبار سے انجوائے کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا. لکھ پتی ہے, لکھ پتی, کروڑ پتی, ملینئر, بلینئر, پھر بھی وہ کام کر رہا ہے, لگا ہوا ہے رات دن. تو اگر وہ خود کو مالدار سمجھتا تو ریٹائرڈ ہو جاتا, اور دینی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ اللہ میں لگ جاتا, کھاتا پیتا راحت آرام سے اور اللہ اللہ میں لگ جاتا, اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو مزے میں لگ جاتا. اس لیے کہ ہے اتنا اس کے پاس کہ اگر اب باقی اس کی جو 10-20 سال کی زندگی ہے اس میں بے تحاشا یہ پیسے اڑاتا اور مزے کرتا رہتا, پھر بھی اس کے خزانے میں ایک قطرے کے برابر کمی نہ آتی. اتنے مالدار لوگ ہیں دنیا میں. تو راستے میں جو بھیک مانگتا ہے وہ بھی بھکاری ہے, اور ہم سب جو ہے مہذب بھکاری, ہم سب مہذب بھکاری. کوئی دفتر میں جا کے بھیک مانگتا ہے, کوئی فیکٹری میں جا کے بھیک مانگتا ہے, کوئی ڈاکٹر کی سرجری میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے, کوئی وکیل کی فرم میں کام کر کے کورٹ میں لڑ کر کے بھیک مانگ رہا ہے. ہم سب بھکاری, ہم مانگ رہے ہیں سب. ہمارا دل مطمئن نہیں ہے کہ میرے پاس انف ہو گیا ہے. اگر ہمیں مطمئن اطمینان ہو جاتا کہ انف ہے تو ہم آگے کچھ نہ کرتے. اور ایسا تو شاید ہی کوئی ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں میرے پاس انف ہے, لیکن فلاں تاریخ سے میں جتنا کما رہا ہوں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں, میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. ایسا تو کوئی نہیں ملے گا دنیا میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تو آپ کو ایسے بہت ملیں گے کہ جو آتا تھا خرچ کر دیا, جو آتا تھا خرچ کر دیا, جو آتا تھا خرچ کر دیا. ان کی زندگیوں میں بہت تبدیلی آتی تھی, صبح کو مالدار ہے تو شام کو غریب, شام کو غریب ہے تو صبح مالدار. آیا خرچ کر دیا, آیا خرچ کر دیا, آیا خرچ کر دیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1 ملین جمع ہو جائے لیکن वो अभी समझते रहे कि 9 मिलियन और मुझे चाहिए, तो अभी तो 10% ही, 10% ही जमा कर चुका है बेचारा, जमा कर पाया है। और जिसके पास 1 लाख है वो ये सोच रहा है कि मुझे तो सिर्फ 50,000 की जरूरत थी, अल्लाह ने लाख दे दिए, ये आला दर्जे का मालदार, इसलिए कि वो ये समझ रहा है कि जितना मुझे चाहिए था वो तो मिल ही गया, उससे भी मुझे तो ज्यादा मिल गया है, ये बहुत बड़ा मालदार। दिल का सैटिस्फाई हो जाना, ये है मालदारी। झोपड़े में रहता है, एयर कंडीशन नहीं, फ्रिज फ्रीजर नहीं, सुबह शाम दाल रोटी खाता है और सिर्फ पैदल चलता है, घोड़ा गधा भी नहीं, बाइसिकल भी नहीं, लेकिन वो मस्त है अपनी इस लाइफ में कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई उसे देता है तो कहते हैं ना भाई ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शुक्रिया, जजाक अल्लाह, तो बहुत, ये मालदार है। लैसल गिना अन कसरतिल अरज, बहुत ज्यादा साजो सामान का इकट्ठा हो जाना, मालो दौलत का इकट्ठा हो जाना, ये मालदारी नहीं है। वला किन्नल गिना गिनन नफ्स, मालदारी ये है कि दिल ये कहे कि इनफ, मेरे पास इनफ है या मोर देन इनफ है। ये बात अलग है कि हमारी आंखें जो है वो दुनियावी एतबार से देखती है, तो किसी के पास 1 लाख देखते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत मालदार है, लेकिन उसके दिल में अभी पैसों की कितनी भूख है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम उसे मालदार समझते हैं। मैंने एक साइकाइट्रिस्ट के सामने ये हदीस पेश की, मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, तो उनका तो काम ही नफ्सियात के साथ है, साइकोलॉजी के साथ है, इंसान की सोच के साथ है, तो वो मुझे कहने लगे कि साइकोलॉजी में हमें भी यही पढ़ाया गया है कि इंसान का दिल जब ये कहे कि मेरे पास इनफ है, उसी को मालदारी कहते हैं। मैंने कहा तो 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सामने बयान करके गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं, इसलिए कि अपने को मोहताज समझते हैं कि और 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 और। अल्लाहु अकबर कबीरा, दिल और में लगा रहता है। शायद गुज़िश्ता हफ्ते की मजलिस में मैंने अर्ज किया था या पीछे हफ्ते के दौरान किसी मजलिस में मैंने कहा था कि मैंने कहा कि भाई अल्लाह ताला शानहु बकदरे जरूरत आपको मकान दे दे, बकदरे जरूरत दुनिया की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए असबाब दे दे, तो खुश हो जाओ कि बस हो गया इनफ। अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से और दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, दे दे और तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असबाब से आगे का मत सोचो कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा 2 बेडरूम का मकान तो अपना हो गया, अब आगे की मंजिल है 3 बेडरूम का मकान, उसके बाद मंजिल है सेमी डिटैच्ड, उसके बाद मंजिल है डिटैच्ड, और उसके बाद फिर वो एरिया और वो एरिया और वो एरिया और वो एरिया। तो ये जितनी सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे तो पहली सीढ़ी और 8वीं सीढ़ी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि पहली सीढ़ी वाला भी ये समझता है कि आगे और सीढ़ियां हैं, और 8वीं सीढ़ी वाला भी यही समझता है कि आगे और सीढ़ियां बाकी है, दोनों सही, सोच के एतबार से दोनों सही। इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत ऐसी है कि नीचे नहीं देखता, ऊपर ही देखता है, नीचे देखता तो सुकून होता कि मैं 8वीं सीढ़ी पे हूं ना, वो 8वीं सीढ़ी वाला ऊपर 9वीं को देखता है, 10वीं को देखता है, 11वीं को देखता है, और आखिरी सीढ़ी जन्नत है मोमिन की, आखिरी सीढ़ी जन्नत की। तो ये भी चढ़ते चढ़ते अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो जन्नत में पहुंचेगा, और ये जो पहली सीढ़ी पे है वो भी अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा تو وہ بھی آخری سیڑھی پر ہی پہنچے گا جنت میں. آخری سیڑھی جو ہے وہ جنت ہے. تو میں ایسے ہی اپنے طلبا کو سمجھا رہا تھا جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جنت میں پہنچیں گے اور ہم ایکسپریس سے پہلی سیڑھی سے سیدھے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. ان چکروں میں کیوں پڑتے ہیں کہ اس گھر سے اس گھر میں, اس گھر سے اس گھر میں, اس گھر سے اس گھر میں, اس گھر سے وہاں منتقل ہو جاؤ, اس گھر سے وہاں منتقل. سوچے ہی کیوں یہ سب؟ دنیا میں حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے دو ہفتے کے لیے یہ ہوٹل ٹھیک ہے؟ بھائی گھر جیسا کچن نہیں, کوئی حرج نہیں, ہم دو ہفتے ہی تو یہاں گزارنے ہیں. گھر میں جو صوفہ ہے اس کے بغیر اطمینان نہیں ہوتا, یہاں وہ صوفہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, دو ہفتے ہی تو ہیں. یہی سوچتے ہیں نا, کوئی دو ہفتے کے لیے باتھ روم کے ٹائلز نہیں بدلتا, نل اور شاور نہیں بدلتا کہ سب کچھ گھر ہے, دو ہفتے ہی تو ہیں. تو دو ہفتے کے بارے میں اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ دو ہفتے ہی تو ہے, تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک دن یا ایک دن سے کم ہے. تو یہاں رہتے ہوئے ایسا کیوں خیال نہیں کر سکتے کہ بھئی ایک دن ہی تو ہے, اس کے بعد تو جنت میں جانا ہے. جیسی سوچ اپنی بناؤ گے ویسی ہی زندگی بنے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم انڈیا سے آئے تھے 1970s میں, 1973 میں, اس وقت سے ہم ان کی لائف سٹائل کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہائی فیلڈ میں وہ پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سیم. اس لیے کہ انہوں نے اپنی سوچ بنا لی کہ بس یہ ہمارا فائنل, یہیں سے جنازہ اٹھے گا ہمارا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ملتا؟ ان کو پورا سکون, اس لیے کہ اوپر کی سیڑھی کو وہ دیکھتے ہی نہیں. انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ہماری سیڑھی, پہلی سیڑھی پر سے ہمیں جنت میں جانا ہے. وہ فکر کرتے ہیں تو آخرت کی کرتے ہیں. میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں. بلکہ ان کی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور بڑی ہو کر کے دوسرے علاقے میں جانا چاہتی ہے تو جا نہیں سکتی جب تک کہ باپ مرتا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جانے نہیں دیتا. وہ کہتا کہ نا بھائی یہ بڑے بڑے گھر ہمیں نہیں چاہیے, ہم یہیں ٹھیک ہیں, مسجد کے پڑوس میں ہم ٹھیک ہیں, وہاں جائیں گے ہمیں گاڑی میں لے کر کے کون آئے گا؟ اچھے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں اس لیے منتقل نہیں ہو سکے کہ ماں باپ نے کہا کہ نا ایزی گھر میں یہیں سے جنازہ اٹھے گا ہمارا. اگر اللہ تعالی شان ہو کسی کو برکت دے, بڑے گھر میں جائے, تین بیڈ روم کا مکان خریدے, کسی دوسرے علاقے میں جائے, اچھے علاقے میں جائے, اللہ کے شکر کے ساتھ, اللہ کی فرما برداری کے ساتھ, اللہ کے حقوق کو پامال کیے بغیر, الحمدللہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں, منع نہیں کر رہا ہوں, میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن مقصد ہم اس کو کیوں بنائیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اسے مقصد مت بناؤ. مقصد مت بناؤ, مقصد مت بناؤ, مقصد آخرت کو بناؤ, مقصد جنت کو بناؤ, مقصد اللہ کی رضا کو بناؤ. میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ سمجھایا کہ دنیا میں ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ جنہوں نے جنت کو بھی مقصد نہیں بنایا, حالانکہ جنت کو اگر کوئی مقصد بنا کر کے زندگی گزارتا ہے تو مخلص ہے, مخلص. اس کے خلوص میں ایک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں. اگر کوئی جنت کے لیے, آخرت کی راحتوں کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اسے غیر مخلص نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ جنت کی طلب وہ اللہ کی رضا کی طلب ہے, اللہ کی رضا کی طلب جنت کی طلب ہے. لیکن ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو جنت میں دلچسپی نہیں تھی, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ نہ حور ہے نہ قصور ہے. نہ حور ہے نہ قصور, جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ لذیذ نعمت اگر اللہ کا دیدار ہے, اور ہر جنتی کو یہ محسوس ہوگا. ایک تو ہے نا کہ میں کہوں کہ جنت کی سب سے زیادہ لذیذ نعمت اللہ کا دیدار ہے, لیکن آپ کہیں گے نا بھائی مجھے اس میں اتنی لذت نہیں آتی جتنی پھل فروٹ میں آتی ہے. نہیں, وہاں جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر شخص کی طبیعت ایسی ہو جائے گی, اس لیے کہ حقیقت میں اللہ کے دیدار میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں. تو اللہ حور بھی دیں گے, جنت بھی دیں گے, میوے بھی دیں گے, پھل فروٹ بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرائیں گے. تو اپنے دیدار کے لیے وقت مقرر ہوگا, ایک گھنٹے کا دیدار, ایک دن کا دیدار, جو بھی اوقات ہوں گے. تو جب ہر جنتی کی نظر میں سب سے زیادہ لذیذ چیز اللہ کا دیدار ہوگا, تو اسے اگر یہ اختیار دیا جائے کہ تمہیں آج حور چاہیے یا اللہ کا دیدار, آج تمہیں قصور چاہیے یا اللہ کا دیدار, آج تمہیں باغات کی تفریح چاہیے یا اللہ کا دیدار, تو ہر جنتی کیا کہے گا؟ اللہ کا دیدار. اس لیے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ لذیذ اور سب سے بڑی نعمت ہی وہ ہے. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے, بعض علماء نے, محققین نے, کہ جنت میں جس کا مرتبہ جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے دیدار الہی نصیب ہوگا. اس کو ذرا دھیان سے سنیے, مرتبہ جتنا اونچا ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. مثال, ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جن کے 24 گھنٹے ہیں, تو 24 گھنٹے میں سے کم درجے والے جنتی کو 1 گھنٹہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اور 23 گھنٹے دوسری نعمتوں میں جاؤ, تو جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو 20 گھنٹے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور 4 گھنٹے دوسری نعمتیں. اور پھر جنت میں نعمتوں میں ترقی ہوگی, تو 1 گھنٹے والا 2 گھنٹے پہ آئے گا, 2 گھنٹے سے 3 پر آئے گا, 3 پر سے 4 پہ آئے گا, وہ 20 گھنٹے والا 23 پہ آئے گا, 23 سے 24 پہ آئے گا, 20 سے 21, 22, 23, 24. تو یہ اوپر والے ہیں, ان پر ایک وقت وہ آئے گا کہ دوسری نعمتوں کو نہیں, ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ چونکہ اونچے درجے کے ہیں آپ کو سب سے بڑی نعمت ہی میں مشغول رہنے کا, بس دیکھتے رہو. اور نیچے والے جو ہیں ان کی بھی ترقی ہوگی. گزشتہ کل جیسا محل تھا آج اعلیٰ درجے کا محل, گزشتہ کل جو حور تھی آج اعلیٰ درجے کی, گزشتہ کل جو پھل فروٹ تھے آج اعلیٰ درجے کے. اور اللہ کے دیدار میں وقت بڑھتا چلا جائے گا, اور ہزاروں لاکھوں سال جنت میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنت میں رہنے والا ہر شخص ایک ہی کام کرے گا, اللہ کو دیکھے گا. سارے جنتی سب کچھ ایک طرف رہ جائے گا, ایک طرف سب کچھ, اور سب ایک ہی مزہ ہوگا بس. اس لیے کہ اس سے بڑھ کر دوسری کوئی نعمت نہیں. تو اصل جنت میں بھی مقصود اللہ ہی ہے, اللہ مقصود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقصود صرف اللہ کو بنایا ہے, جنت بھی ہمیں تو نہیں چاہیے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک دن بہت جوش میں اور غصے میں نکلی, بڑی اونچے درجے کی عورت تھی, اور میں اپنی تقریروں میں یہ بات بار بار کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے, اور عورتوں نے اس مقام کی قدر کی, اور اس مقام کی قدر کر کے عورتیں ہائٹس پر پہنچی ہیں, بہت اونچے درجے پر پہنچی ہیں. اسلام نے عورتوں کے مقام میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے کہ اس کے لیے نئے انداز سے, کسی ماڈرن طریقے سے عورتوں کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بڑے ہوئے، ان کی والدہ جو تھی وہ خدمت کرتی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کام کرتی تھی، تو وہ کہیں جب چلی جاتی تھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو یہ روتے تھے، روتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں بہلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن جب یہ رونا بند نہیں کرتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چھاتی ان کے منہ میں رکھ دیتی تھی، جیسے ماں اپنی چھاتی بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے تو وہ بچہ مشغول ہو جاتا ہے دودھ میں اور رونا بند کر دیتا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چھاتی اس حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے منہ میں رکھ دیتی تھی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ چوسنا شروع کر دیتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کراماتی طور پر دودھ بھی جاری ہوا ہو، غالب گمان یہی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زبان پر جو حکمت کے موتی جاری ہوئے اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ جسمانی فیضان ان کو نصیب ہوا تھا. بہت بڑے آدمی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے آدمی. یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب مجلس واعظ میں تشریف فرما ہوتے تھے بہت ہی مؤثر واعظ ہوتا تھا آپ کا. اکابر اولیاء میں سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ مجلس واعظ میں بیٹھتے تھے تو مخصوص اوقات وہ ہوتے تھے جس میں ایسا پردے والا نظام ہوتا تھا جس میں عورتیں بھی آتی تھیں، تو ان پروگراموں میں جن میں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے نظام ہوتا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ رابعہ آ گئی ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے واعظ میں بعض ایسی باتیں فرماتے تھے کہ رابعہ بصریہ کے علاوہ دوسرا کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا، وہ خاص ان کے لیے ہوتا تھا. انتقال کا وقت قریب آیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی عیادت کو پہنچے، اور بھی بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑی عورت تھی، بہت نیک پارسا. پردے کے پیچھے سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش، چاہت کوئی؟ تو کہا کہ ہاں، ایک لمبی مدت ہوئی میں نے انگور نہیں کھائے ہیں، گریپس، میرا دل کرتا ہے کہ گریپس کھاؤں. تو کسی نے پوچھا کہ لمبی مدت گزر گئی، گریپس آپ نے نہیں کھائے، انگور نہیں کھائے، انگور تو مارکیٹ میں بہت ملتے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو کس درجے کی وہ ولیہ تھی اس کا اندازہ آپ لگائیے. کہا کہ ایک دن میں عبادت میں مشغول تھی، ذکر و فکر میں، اور میرے دل میں انگور کھانے کا خیال آیا، میرا نفس جو ہے مجھے بہلانے لگا اور بار بار انگور کی طرف میرا خیال جاتا رہا بار بار. اب ہم لوگ تو نہیں سمجھ پاتے نا کہ نفس کا مکر کیا ہے، یہ خیال جو میرے دل میں آ رہا ہے یہ مبارک خیال ہے، برا خیال ہے. اسی لیے کبھی کبھی نفس جو ہے کسی خیال کو بہت مزین کر کے ہمارے دل دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے امت قیامت تک غلط کام کرتی رہتی ہے، اور اس کا وبال ہمارے سروں میں آ جاتا ہے. اس شیطان اور نفس کے مکائد جو ہے بہت ہی خفیہ، بہت خفیہ. ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہی ہے، اچھا ہی ہے، میرے لیے اچھا ہے، امت کے لیے اچھا ہے، مسجد کے لیے اچھا ہے، مدرسے کے لیے اچھا ہے. اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس لائن کے جو ایکسپرٹس ہیں اہل اللہ ہیں، ایسے علماء جن کو اللہ سے تعلق ہے، رات دن جن کا ایک ہی کام ہے اللہ سے تعلق، جن کا ایک ہی کام کہ دلوں کی صفائی اور اللہ کی صحیح مراد کو ہم سمجھیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. اس لیے کہ جن کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کے باتوں کو سمجھتے بھی زیادہ ہیں. ظاہری بات ہے. ہمارے دل دماغ میں صبح سے شام کتنے خیالات گزرتے ہیں, بس یوں ہی گزر جاتے ہیں ان خیالات, کبھی عمل کر لیتے ہیں کبھی اگنور کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ خیالات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, شیطان کی طرف سے ہے, نفس کی طرف سے ہے, کسی کے سامنے ہم ہمارے خیالات کو رکھتے نہیں. اسی لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ من لم یکن له شیخ فشیخه شیطان, جس کا کوئی شیخ نہ ہو تو اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ وسوسے ڈال کر کے غلط رستے پر لے جائے گا, اس کے رہنمائی پھر شیطان کرتا ہے, پھر وہ بہک جاتا ہے اور بہک کر بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو نبوت کا دعویٰ بھی کر لیتا ہے, مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے, اور کم درجے کا رہتا ہے تو غلط غلط کام کرتا ہے, نہ اسے پتا چلتا ہے نہ لوگوں کو پتا چلتا ہے, خاص جو اہل اللہ ہوتے ہیں انہیں نظر آتا ہے, اور اسی لیے اہل اللہ نکیر بھی کرتے ہیں, اور اہل اللہ کا وجود ہمارے لیے بہت باعث برکت ہے. اللہ تعالی شانہ اہل اللہ کی جماعت کو بہت بڑھائے اور ان کی نگرانی میں ہم سب کو موت تک رکھے. کیوں آپ نے انگور کیوں نہیں کھائے؟ تو کہنے لگی کہ ایک دن میں عبادت کر رہی تھی, نفل عبادت میں مشغول تھی, ذکر میں مشغول تھی, اور میرے نفس نے مجھے بہلایا انگور کی طرف. میں سمجھ گئی کہ یہ میرا نفس جو ہے وہ عبادت سے تھک گیا ہے, اس لیے انگور کی طرف میرا ذہن لے جا رہا ہے. گھر میں انگور پڑے ہوئے ہوں گے, ہمیں بھی ہوتا ہے نا, کبھی کبھی تلاوت کرتے ہیں تو خیال آ جاتا ہے کہ چلو تھوڑا ڈرنک پی لیتے ہیں, چائے ذرا پی لیتے ہیں, اور پھر چائے پی کر کے پھر ذرا فریش ہو کر کے دوبارہ تلاوت کرتے ہیں, اور فریش ہو کر کے پھر کیا کرتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہی ہے. چائے پینے کے بعد فریش ہو کر کیا کرتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہی ہے. یہ نفس کی چال ہوتی ہے کہ یہ تو لگا ہوا ہے تلاوت میں, اور ارادہ اس نے تو کیا ہوا ہے کہ پانچ پارے پڑھ لوں گا, تین پارے پڑھوں گا, تو یہ اٹھنے والا نہیں ہے. تو اس کو اگر ایسا خیال میں ڈالوں گا کہ تلاوت مت کر تو سمجھ جائے گا کہ یہ نفسانی خیال ہے. تو مبارک خیال ڈالتے ہیں وہ, اچھا خیال, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ گند چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو کہا کہ میں سمجھ گئی, تو میں نے نفس کو مخاطب کیا, میں نے نفس سے بات کی. رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نفس سے کہا کہ تو مجھے انگور کی طرف بہلا کر اللہ سے ہٹاتا ہے, تو مجھے انگور کی طرف بہلا کر اللہ سے ہٹاتا ہے, میں تجھے اس کی سزا دوں گی, جب تک زندہ رہوں گی اس وقت تک تجھے انگور چکھنے کا موقع ہی نہیں دوں گی. کہا کہ بس اس دن سے لے کر آج دن تک کئی سال گزر گئے, میں نے نفس کو یہ سزا دے رکھی ہے اور انگور اسے میں نے نہیں کھانے دیا. انگور کا سیزن نہیں تھا. ایک صاحب نکل پڑے باہر جذبے میں آ کر کہ میں کہیں سے ان کے لیے انگور لے آؤں تاکہ ان کی مجھے دعائیں ملے. اللہ والوں کی لوگ خدمت اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں ملے. نکل پڑے باہر, نکل پڑے, بس نکلے تھے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے انگور کا ایک خوشہ گرا دیا نیچے. اس کی چونچ میں, اس کے پنجوں میں انگور کا ایک خوشہ تھا, وہ اس نے نیچے گرا دیا. انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جلدی سے لے کر کے کمرے میں داخل ہو گئے. انتقال کر رہی ہے, آخری لمحات ہیں, لیکن اس وقت بھی تقویٰ کتنا اعلیٰ درجے کا, اور خیال خیال اللہ کی طرف. من عمل صالحا من ذکر او انثى, عمل صالح کہ کوئی میں غلط کام نہ کروں. صحیح کام کرنا عمل صالح, اور غلط کام سے بچنا یہ بھی عمل صالح. عمل صالح, تو کئی سالوں سے انگور نہیں کھایا ہے, مرتے مرتے انگور کا خیال آ رہا ہے, پھر بھی ایک دم جھپٹ نہیں پڑی, بلکہ پوچھا کہ انگور کا موسم نہیں ہے, پھر یہ انگور کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ یہ آپ ہی کی برکت ہے, یہ آپ ہی کی برکت ہے, یہ آپ کی کرامت ہے, برکت ہے. آپ کی برکت سے آپ کے دل میں چاہت ہوئی, اللہ تعالی شانہ نے ایسی جگہ سے جہاں انگور ہوگا وہاں سے ایک پرندے کو پہلے سے چلایا ہوا تھا کہ میری رابعہ آج چاہت دل میں پیدا کرنے والی ہے انگور کھانے کی. تو وہ چلا دیا تھا, میں باہر نکلا تو پرندے نے انگور کا خوشہ نیچے ڈال دیا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. کیا فرمایا رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ انگور میں نہیں کھا سکتی, اس لیے کہ یہ انگور کہاں سے آیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. اور شریعت کا تقاضا یہ ہے, تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس انگور کو میں ہاتھ نہ لگاؤں, لے جاؤ یہاں سے, نہیں کھایا. اور پھر یہ کہا کہ مجھے تھوڑی دیر خلوت چاہیے, سب میرے گھر سے باہر چلے جاؤ. وہ گھر کیا کمرہ ہی تھا, وہ باہر چلے گئے اور انتظار میں رہے کہ ابھی بلائیں گی تو ہم اندر جائیں گے. بس انتظار کر رہے تھے کہ ان کی جو کھڑکی تھی, کھڑکی ونڈو تھا کھڑکی, بس وہ کھڑکی کے پاس سے آواز آئی, یا ایتھن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وغیرہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ آیا ہے روح لینے کے لیے, اور یہ فرشتہ بول رہا ہے, یہ فرشتے کی آواز ہے جو اللہ نے ہمیں بھی سنائی ہے. اندر عورتوں کو کہا کہ جا کر کے دیکھو, اندر عورتیں داخل ہوئی تو روح پرواز کر چکی تھی. یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا, اتنی پاک باز عورت, اتنی نیک عورت ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ایسی بہت ساری عورتیں ہوں گی, بہت بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی جو جنت میں جاتے وقت مردوں سے آگے ہوں گی, ہزاروں اور لاکھوں مرد ان کے پیچھے ہوں گے, ان کی باری پہلے آئے گی, اس لیے کہ ان کی زندگیاں بہت اعلیٰ درجے کی تھی. اللہ تعالی شانہ کو اپنے مرد بندوں پر جتنی شفقت ہے اتنی ہی اپنی عورت بندیوں پر, اور اللہ تعالی شانہ کو اپنے مرد بندوں سے جتنی محبت ہے اتنی ہی اپنی عورت بندیوں سے بھی محبت ہے, دونوں برابر, دونوں برابر. آخرت میں ترقی کے اعتبار سے ایسا کوئی قانون نہیں کہ مرد آگے رہیں گے اور عورتیں پیچھے, نا, مرد زیادہ محنت کرے گا تو عورت سے آگے نکل جائے گا, عورت زیادہ محنت کرے گی تو مرد سے آگے نکل جائے گی. تو یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک دن نکلی ایک دم مجذوبانہ انداز میں, وجد کی کیفیت تھی ان پر, اور ایک ہاتھ میں برتن تھا اس میں آگ تھی, اور دوسرے ہاتھ میں برتن تھا اس میں پانی تھا, اور جو بسرا کی گلیوں میں گھومنے لگی تو لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ رابعہ نکلی ہے اور عجیب انداز سے گھوم پھر رہی ہے. تو مجمع اکٹھا ہو گیا, وہ بتانا چاہتی تھی, ایک سبق دینا چاہتی تھی, کیا کر رہی ہو رابعہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبادت کرنے والوں کی نیتوں پر غور کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ کوئی عبادت کر رہا ہے جہنم سے بچنے کے لیے, اور کوئی عبادت کر رہا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے میں پانی لے کر کے نکلی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں, اور آگ لے کر کے نکلی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں. جنت جل جائے تو جنت کا وجود نہ رہے, اور جہنم بجھ جائے تو جہنم کا وجود نہ رہے. پھر عبادت کرنے والوں کو عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی پڑے گی. میں چاہتی ہوں کہ لوگ اللہ کو پوجے, اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کرے اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو دعا ہے جو طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی, اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِتًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اے اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہے تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, تیری رضا چاہیے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا میرے بھائیو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف عمل صالح ہیں اور دوسری طرف عمل بد, عمل صالح اور عمل بد, برا عمل. عمل صالح اگر ہے اچھا عمل، یعنی جو کرنا ہے اسے کرتا ہے اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس سے بچتا ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ حیات طیبہ، حیات طیبہ. اور جو عمل بد میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی جن کاموں کو کرنا ہے انہیں چھوڑتا ہے اور جن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے ان کاموں کو کرتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ معیشتن دھن کا تنگ زندگی اس کی ہو جائے گی. یہاں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی فراخی، اور ادھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تنگی. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہترین گاڑی، بہترین مکان، بہترین فیکٹری، بہت مال و دولت، لیکن روتے ہیں، روتے بلک بلک پر بچوں کی طرح. الگ الگ مقام پر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، آئے تھے شکایت لے کر آئے تھے، اپنے گھر لے گئے اور ترس آ گیا ان کو دیکھ کر. ہماری بھائی احمد علی بھی ایک دو مقام پر تو میرے ساتھ تھے، بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہے تھے. کیا بات کیا ہے؟ کا سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. کچھ ہوا ہے فیکٹری میں، کچھ ہوا ہے، بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، گھریلو نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کچھ تو ہوگا. تنہائی میں بات، کچھ تو ہوگا. سوچو کوئی ایسی بات جو کسی کے سامنے بیان، کچھ تو ہوگا. ایسے ہی بے سکونی تو کہنے لگے، خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی سبب نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے بے چینی ہونی چاہیے، لیکن بس پتا نہیں، بے سکونی ہے. اور چونکہ سبب ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ سبب نہیں ہے، سبب تو ہے، یہ سبب ہے. من اعرض عن ذکری، جو میری نصیحت اور میرے احکام سے چہرے کو پھیرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی زندگی میں دنیا ہی میں تنگ کر دوں گا، آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو اور، دنیا ہی میں تنگ کر دوں گا. یہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ذہن کہاں جاتا ہے؟ باہر کے اثر کی طرف. اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں، میں عملیات کو مانتا ہوں، جادو کو بھی مانتا ہوں، جن کا اثر بھی مانتا ہوں. میں کوئی ملحد قسم کا آدمی نہیں ہوں جسے قرآن اور حدیث پر ایمان نہ ہو، جانتا ہوں اور مانتا ہوں جادو بھی ہو سکتا ہے، جن حلول بھی کر سکتا ہے انسان کے اندر. لیکن ایک کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا، یہ جو ہمارے ذہن بن گئے کہ چونکہ ڈاکٹر کوئی ایکسپلینیشن نہ دے سکے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از کلیئر، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر کا اثر ہے، باہر کا نہیں، اندر کا اثر ہے. خارجی اثر نہیں، یہ داخلی اثر ہے، اندر کا ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے، اندر کا ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے. اور اندر کے جو خسائل ہیں، خسائل، اس سے دل بالکل کورا ہو گیا ہے، اور اندر رذائل نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، گندی چیزوں نے بسیرا کر لیا ہے، اور اچھی چیزیں دل سے نکل گئی ہے. تو وہاں وحشت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہاں اندھیرا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گھبراہٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بس ختم کر رہا ہوں اب. دیکھو دو آیتیں ہیں قرآن کی، اللہ تعالی شانہ نے اسی وقت دل میں یہ ڈالی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ ملے گی. اگر عمل صالح، اچھا عمل، اور اچھے عمل سے میں نے دو باتیں بتائی، ایک جو کام کرنا ہے وہ کرے اور جن کاموں سے بچنا ہے بچے. راستے میں آپ چل رہے ہیں اور نگاہ غلط جگہ پہ ڈالنے کا وقت آیا اور آپ نے کنٹرول کر لیا، یہ بھی عمل صالح ہے. شراب کی طرف رغبت ہوئی اور موقع بھی تھا مگر روک لیا آپ نے اپنے آپ کو، یہ بھی عمل صالح ہے. دل میں خیال آیا کہ میں گالی بولوں لیکن روک لیا آپ نے، یہ بھی عمل صالح ہے. داڑھی منڈوانے کا یا کتروانے کا خیال آیا، کینچی بھی ہاتھ میں پکڑ لی مگر رک گئے آپ، یہ بھی عمل صالح ہے. یعنی نہ کرنا یہ بھی عمل ہے، نہ کرنا یہ بھی عمل ہے. جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ عمل صالح، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کاموں سے بچنا، عمل صالح. اور عمل بد کیا ہے؟ جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو نہ کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کاموں سے نہ بچنا. فجر کے وقت سوئے رہے، कुछ नहीं किया आपने, अब तो सोए रहे। सोने वाला आदमी किसी के लिए क्या नुकसान का बाइस बन सकता है, सोए हुए हैं आप, हमलेस आदमी। लेकिन चूंकि जो काम करना था वो नहीं किया, इसलिए आप अमले बद के शिकार हो गए। अमले साले अगर है तो हयाते तैयबा मिलेगी, पाकीजा जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, मजे वाली जिंदगी। और अमले साले नहीं है, अमले बद है तो तंग जिंदगी। अमले साले है तो आखिरत में वलनत जियन्नहुम अजरहुम बिअहसन मा कानू यअमलून, उम्दा उम्दा कामों के बदले में उनकी मजदूरी जन्नत की शक्ल में, अल्लाह के दीदार की शक्ल में मिलेगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और अगर अमले बद है, अमले बद तो आखिरत बर्बाद। वमन आरद अन जिक्री, जो शख्स मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों से एराज करेगा, फइन लहू मईशतन दन का, तो उसके लिए तंग जिंदगी होगी दुनिया में। वनहशुरुहू यौमल कियामत आमा, और कियामत के दिन उसे नाबीना और अंधा और ब्लाइंड होने की हालत में कब्र से उठाएंगे, अंधा होगा वो। तो वो कहेगा रब्बि लिम हशरतनी आमा वकद कुंतु बसीरा, ये मेरे परवरदिगार, मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखने वाला आदमी था, बीना था, आपने मुझे नाबीना बना करके क्यों उठाया। तो अल्लाह ताला शानहू की तरफ से क्या जवाब मिलेगा, कदालिका अतत का आया तो ना फनसीता, हमारे हुक्म इसी तरह तेरे पास आए थे, हमारे हुक्म तेरे पास दुनिया में आए थे, ये कर ये मत कर, ये कर ये मत कर, ये कर ये मत कर, फनसीता, लेकिन तूने उसे भुला दिया, तूने उसे भुला, होना ना होना बराबर कर दिया, तूने इग्नोर किया। वह कदालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज तुझे भी भुला दिया जाएगा, तेरा होना ना होना बराबर है, तेरी कोई हैसियत नहीं आज। इसलिए मेरे भाइयों, आमाले सालिहा जिंदगी में कैसे आ जाए इसकी फिक्र पैदा करो, और आमाले बद जिंदगियों से कैसे निकल जाए उसकी फिक्र पैदा करो। एक बहुत ही अहम बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं, बहुत अहम, बहुत अहम। एक तबका वो है जो इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि आमाले सालिहा कैसे आ जाएं और आमाले बद हमारी जिंदगी से कैसे निकल जाएं, जिसे बेदीन तबका कहते हैं। बेदीन तबका, उन पर तो मेहनत की भी बहुत जरूरत है और उनको खुद को भी फिक्र बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन जो दीनदार तबका है वो दो जुज में से एक जुज की फिक्र करता है कि आमाले सालिहा मेरी जिंदगी में कैसे आ जाए, लेकिन आमाले बद मेरी जिंदगी से कैसे निकल जाए उसकी फिक्र नहीं करते। पहले नमाज नहीं थी, नमाज आ गई, पहले जिक्र नहीं था, जिक्र आ गया, पहले तस्बीहात नहीं थी, तस्बीहात आ गई, पहले उलमा के बयानत में बैठने का मामूल नहीं था, बैठने का मामूल आ गया। लेकिन वो जो गंदी चीजें जिंदगी में हैं, बदगुमानी, हसद, कीना, बुग्ज, बुख्ल, गीबत, बोहतान, तोहमत, लोगों को हकारत की नजर से देखना, ये चीजें निकलती नहीं है, ये चीजें निकलती नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, लेकिन बुरी चीजें निकल नहीं रही है। इसलिए आज से मकसद बनाओ मेरे भाइयों, इस शाबान के महीने में बहुत ज्यादा इसकी तरफ तवज्जो करो, और रमजान में तो बस खपा दो अपने आप को। इसलिए कि मेरे हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला शानहू ने हमें रमजान का महीना इसीलिए दिया है कि हम मुत्तकी बन जाएं। अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये रोजे फर्ज क्यों किए मैंने, ये रमजान का महीना तुमको क्यों दिया, ये पूरा रमजान का महीना मैंने डिजाइन ही इस तरह किया है कि अगर कोई इससे सही फायदा उठाए तो ईद के चांद के नजर आने से पहले वो मेरे दफ्तर में मुत्तकी बन जाएगा। और मुत्तकी किसको कहते हैं, जो करने का काम करता है, बचने के काम से बचता है, जिसकी जिंदगी में अमले सालेह आ जाता है, जिसकी जिंदगी अमले बद से पाक हो जाती है, उसकी उसकी इबादत बिल्कुल ठीक, उसके मुआमलात बिल्कुल ठीक, मुआशरत बिल्कुल ठीक, अखलाक बिल्कुल ठीक। 30 दिन ऐसे हैं اگر اس کی قدر کر لے کوئی صحیح قدر, قدر کر لے کوئی صحیح قدر, صحیح قدر کر لے اس کی, کوئی صحیح قدر کر لے, وہ متقی بن جائے گا. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تو مجھے حرم شریف میں دو تین مرتبہ میری ران پر یوں ہاتھ مار کر کے کہا کہ بیٹا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ سے کہو کہ اے میرے اللہ آپ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں, تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں متقی بنا دیجیے. تو دعا بھی کی جائے اور محنت بھی کی جائے, محنت کی جائے, ارادے کی جائے, عزائم کیے جائیں. جب ہم ڈاکٹر کے پاس سرجری میں جاتے ہیں اور ذہن پر بوجھ ہوتا ہے تو نوٹ کر کر کے لے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی بتانا ہے, 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 چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ڈاکٹر ہماری بیماری کو صحیح طرح سے سمجھ کر ہمارا صحیح علاج کر سکے. اور وہ جو ہم لسٹ بنا کر کے لے جاتے ہیں 10 چیزوں کے, اس میں 9 چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جس کا ڈاکٹر کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں, ڈاکٹر کے نزدیک وہ کوئی حیثیت نہیں, لیکن ہم پھر بھی وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اگنور کرنے کے لیے کہتے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب لیکن 2-3 دن سے ایسا ہو رہا ہے. کیوں؟ صحیح علاج ہو میرا تاکہ بیماری نکل جائے. تو کیا ہم اپنی روحانی دنیا کے بارے میں بھی ایسی کبھی کوئی فہرست بناتے ہیں کہ میری زندگی میں کون سے امراض ہیں, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ 12 مہینے پہلے یہ 5 بیماریاں تھیں, ابھی تک ویسا کا ویسا ہوں میں, تو مجھے فکر کرنی چاہیے. میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھو, اس نوٹ بک کے اندر اپنی زندگی کے نیگیٹو پوائنٹس لکھو. فرشتے تو لکھ ہی رہے ہیں تاکہ آپ لکھیں نہ لکھیں, آپ لکھو ان نیگیٹو پوائنٹس کو, اور نیگیٹو پوائنٹس میں سے ایک ایک کو لے کر کے ٹارگٹ بناؤ کہ کچھ بھی ہو جائے نیکسٹ 3 منتھس کے اندر یہ میری زندگی سے نکل جانا چاہیے. اس کے لیے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے, کسی روحانی طبیب کے پاس جانا پڑے, کوئی مراقبہ کرنا پڑے, کوئی ذکر کرنا پڑے, کچھ بھی ہو جائے, اس لیے کہ میں ان روحانی بیماریوں کے ساتھ جن میں سے ایک ایک کینسر سے بہت بڑھی ہوئی ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا تو کسی صورت میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. یہ فکر پیدا کرے اپنے اندر کہ ان امراض کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں بھی مجرم ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ محنت بھی کیجئے, اپنے لیے دعا کیجئے, میرے لیے بھی دعا کیجئے, پوری امت کے لیے دعا کیجئے کہ امت کا ہر فرد کفر شرک اور نفاق سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لے کہ اعلیٰ درجے کا ولی بن کر حسن خاتمہ کی دولت سے فیض یاب ہو کر مقام صدیقیت پر فائز ہو کر سیدھا جنت میں چلا جائے. ہر انسان کے لیے دعا کرو اور دل میں تمنا رکھو اور کوشش کرو اس کے لیے. ایک دوسرے کو دین سکھاؤ, ایک دوسرے کو دین پر کیسے آ جائے اس کی فکر کے ساتھ سمجھاؤ. ہمارا اپنا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے, اپنا کوئی مقصد نہیں, کوئی ہمارا معتقد رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں, امیر غریب کوئی سٹیٹس والا نہیں. ایک بندہ ہے اللہ کا, وہ کس طرح اللہ سے جڑ جائے, وہ کیسے اللہ کا ہو جائے, اس کے کیسے آخرت میں ترقی ہو جائے, اس فکر کے ساتھ زندگی گزارو, اس فکر کے ساتھ محنت کرو, دوسروں پہ بھی محنت کرو, خود پر بھی محنت کرو. یہ نہ ہو کہ خود پہ بہت محنت کر رہے ہیں اور دائیں بائیں آگے بھی سے کوئی فکر نہیں, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں پہ بہت محنت کر رہے ہیں اور خود پر کوئی محنت نہیں. تو اعمال جب زندگی میں آئیں گے, اعمال دیکھو, اعمال برے ہیں, اعمال اچھے ہیں, دونوں اعمال دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں آخرت میں بھی, اعمال دنیا میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں آخرت میں بھی. یہ سمجھ لیجئے آپ, یہ مت سمجھیے کہ زنا, شراب, ڈکیتی, چوری, یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آخرت میں دیکھا جائے گا. نہ, دنیا ہی میں یہ ہونٹ کریں گے ہمیں, دنیا ہی میں گھیرا ڈالیں گے یہ اعمال. اور اگر اچھے اعمال ہیں تو دنیا ہی میں اس کا فائدہ نظر آئے گا. اچھے اعمال کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے آخرت میں بھی, اور برے اعمال کا فائدہ, برے عمل کا نقصان دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا آخرت میں بھی. دنیا میں بھی, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, قیامت کے دن بھی, پل صراط پر بھی. نیک عمل ہے تو فائدے ہی فائدے, برے عمل ہے تو نقصان ہی نقصان. اس لیے میرے بھائیوں, میں سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں, اس کے بعد آپ سب دوستوں سے, میری ماؤں اور بہنوں سے, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے, یہ ایام جو ہے ان کی قدر کر لی جائے اور کوشش کی جائے. کیا پتا کہ رمضان تک ہم زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں, ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے ہی ہم کوچ کر جائیں. اس لیے رمضان سے شروع کروں گا نہیں, آج ہی سے ابھی سے, ابھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیے, 2 رکعت تہجد کی نیت سے صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد تین رکعت وتر پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, اور ایک نئی زندگی شروع کیجیے. اور پھر جو ہے اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لی جائے, غلطی ہو جائے توبہ کر لی جائے, غلطی ہو جائے توبہ کر لی جائے, غلطی ہو جائے توبہ کر لی جائے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.